وجل عبده ورسوله. ثم بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کسی بھائی کا مطالبہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کا ذکر ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کا ذکر ہو، یہ سوال رضا کسی بہت ہی قیمتی سوال ہے. حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سی اختلافات جہاں اور چیزوں میں ہیں، دین کے معاملے میں بہت سی اختلافات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک سچے صادق مقتدی رسول مقتدی رسول کا سیوہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. ہر چیز میں چلتے پھرتے تمام معاملات اور بیٹھتے اٹھتے گھر میں رہنے کے کیا آداب کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت سے حملے کر کے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کو اللہ سے قریب کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر آدمی قریب ہوگا اللہ سے بھی قریب ہوگا. اس وجہ سے یہ سوال جو ہے اس کا بہت ہی مبارک ہے. ہمیں چاہیے کہ دنیا اور دین کے ہر معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت سے مضبوط ہوگا. تو طلاق جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور لا الہ الا اللہ شہادتین کے بعد سب سے پہلا درجہ دیا ہے اور سب سے اہم درجہ دین کا ہے، وہ بہت ہی اہم اس کو پیارے رسول کی سنت سے جان کر ادا کرنا، یہی ہم سب کے اوپر فرض ہے. حقیقت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ کر کے ہماری نماز ضائع ہو سکتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں پیارے رسول کی سنت میں جس کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز میں نفس ہوگا، نماز واقع نہیں ہوگی. تو ایک عقل مند کو چاہیے کہ جان بوجھ کر کے ایسی سنت کو چھوڑے جس سے اس کی حالات میں نفس آنے کا خطرہ ہے. بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل دو تمہارا ایک عمر مسلم، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھو. کیونکہ پیارے رسول ہی سے دین چلا، ہر چیز چھوٹی بڑی تو ہمیں وہی سب کچھ کرنا ہے، صلات میں، نماز میں، حج میں، روزے میں، زکات میں، اسے پیارے رسول نے بھی طرح کیا ہے. جب آپ تو نماز کا ارادہ کرتے تھے تو ظاہر بات ہے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو بھی فرما سکتے، وہ بھی ساری طریقہ واضح طور پر ہمیں جاننا چاہیے. چھوٹی بڑی سنتوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو ادا کیا. وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، پیارے رسول قبلہ رخ ہو کر کے اللہ اکبر کر سکتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کی سنت پیارے رسول کی کہ ہاتھ کا آخری حصہ کندھے کے برابر ہو یا پھر کان کے لو کے برابر ہو کتنا، اور اس قدر اٹھانا یہ سنت کے خلاف ہے، یا اس طرح جو پوزیشن لے کر کے ناک اور انگوٹھے کے رکھ کر کے یہ سنت کے خلاف ہے. سادہ انداز میں ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اور ہم اس قدر اٹھائیں یا اس قدر اٹھائیں کہ کان کے برابر ہاتھ کی انگلیوں کا آخری حصہ ہو اس طرح کر کے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. اس کو یاد رکھیں، آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. کسی ایک صلات میں بھی یہ چیز آپ یاد رکھیں، کسی ایک صلات میں بھی پیارے رسول سے ثابت نہیں کہ آپ نے سینے کے علاوہ اور کبھی ہاتھ باندھا ہو، یا ہاتھ چھوڑ کر کے جس طرح مالکی حضرات پڑھتے ہیں یا شیعہ حضرات نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کسی ایک صلات میں بھی پیارے رسول سے ثابت نہیں ہے. پیارے رسول کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی سنت واجبی اور استقبال سنت سے محفوظ ہے. کسی بھی آدمی سے آپ اللہ کا حوالہ دے کر کے پوچھیں کہ کیا پیارے رسول سے کوئی ایسی صلات ثابت ہے جس میں آپ نے ہاتھ نیچے سینے سے نیچے باندھ کر کے نماز پڑھی ہو، کسی صحابی سے ثابت ہو یا کسی صحابی نے کیا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن پیارے رسول کی سنت سے ثابت نہیں. بارہ تو آپ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، تحریمہ کا نام اس سے دے دیا گیا کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آپ داخل ہوئے تو ہر وہ چیز حرام ہوگی جو نماز کے خارج آپ کے لیے حلال کی کھانا پینا بولنا دائیں بائیں دیکھنا صرف جو کچھ پڑھنا لکھنا ہے جو کچھ پڑھنا اور کہنا ہے وہی کچھ پڑھنا کرنا ہے آپ کو اللہ اکبر کر کے آپ سینے پر ہاتھ پہنچے تھے. ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے یہ تو یا تو آپ ہتھیلی کے یہ حصے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں کیا آگے کریں دونوں طریقہ ہیں آخر تک، یہ نہیں کہ اس طرح بات ہے کہ اہمیت کا آپ رکھ کر کے اور آخری ساتھ کا جس کا کہ اہمیت رکھ کر کے آپ اس طرح تلاش کر رہے ہیں جی، اور اس طرح آپ کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے دعائے استفتاح پڑھتے تھے، دعائے استفتاح نام رکھا گیا ہے کہ نماز کے شروع کرنے کے دعا اللہ مبارک بین و بین خطایا، یعنی بڑی دعا ہے اللہ مبارک بین و بین خطایا یا کم بعد سے بین المشرق المغرب، یہ دعا یاد کر لیں، کتاب اللہ کے فرض سے نماز نبوی کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی فلاط النبی کے نام سے مولانا ساجد صاحب کی کتاب چھپی ہے، اس میں کچھ چیزیں اتنی ضعیف حدیث ہیں اس نکالا ہے یا اس کی تقریر بڑا بیان کر دی گئی ہے اس کو، اور پھر آپ اور دعائیں ایسی ہیں جو استفتاح کے جس کے ذریعے سے آپ سلاد کو شروع کرتے تھے، اللہ میں وجہ ہو جی ابھی جی سفر سما دور اپنی بنی بھی ثابت ہے، اسی طرح سبحان کا اللہ ہم لے کر لا الہ غیر کا سبحان کا لان لے کر سوار قسم کا وہ تھا اعلیٰ جدو کا ولا الہ غیر کا، یعنی رسول بہت سے ائمہ نے کسی نے اس کو پسند فرمایا کسی نے اس کو پسند فرمایا، امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ ہم آئے تو اچھا یہ ہے کہ پہلے سبحان کا اللہ محمد اللہ تبارک و تعالی جدو کا پڑھائیں، کیونکہ پہلے ہی اپنا مطلب اللہ مبارک بہنی اللہ کے سامنے پیش کرنا اچھا نہیں لگتا، پہلے اللہ کی تعریف کر لیتا اس کے بعد، بہرحال یار رسول کبھی اس کو پڑھتے تھے کبھی اس دعا کو پڑھتے تھے، یہ دعا استفتاح کے نام سے ہے، اور دعائیں بھی معصور ہیں ان کو یاد کر کے آدمی کبھی اس کو پڑھ لیں کبھی دوسرے کو بھی پڑھ لیں، جو آسان ہو کیونکہ آسانی کے رسول نے جس طرح اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا کہ جو آسان ہو تو اسی طرح دعاؤں میں کئی دعائیں وارد ہیں جو آسان ہو چکی کو یاد کر لیں، اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیر بسم اللہ کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کر جاؤ، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر جاؤ، چاہے اکیلے اپنی نماز ہو سنت کی یا آپ فرض نماز پڑھا رہے ہوں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ میں آمین، اگر صلاح جہریہ ہے تو امام کو بھی صلاح آمین جہری کہنا ہے، اور اگر صلاح سردی ہے ظہر اور عصر کی نماز ہے تو اس میں آہستہ نماز یا نفل کی نمازیں ہیں سنتیں ہیں آگے پیچھے کی تو اس میں جس طرح آہستہ پڑھنی ہے پڑھنا ہے قرآن کو اسی طرح آہستہ آمین بھی کہنا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، اور یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے، اس کی مسئلے کا اختلاف اس وجہ سے سب کے درمیان مشہور ہے، رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی صلاۃ نہیں، لا صلاۃ ہے اس کی صلاۃ نہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہے یعنی اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ اس کا واضح ترجمہ ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز مکمل نہیں، تو پھر ہم یہی حوالہ دیتے ہیں عقل اور ایمان کا کہ ایمان کامل اور عقل کامل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے کیوں ایسا کام کرے جس سے اس کی نماز میں نفس کا سبھا ہو، یعنی یہ کہ آپ کوشش یہ کریں اگر کوئی ہزار مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پھر ان سے اس کا جب ترجمہ پوچھیں گے تو کہیں گے ناصلاح ہے تو مطلب ہے کہ نماز کامل نہیں ہے نافذ رہتی ہے، تو نافذ کو چھوڑیں گے آپ دنیا کا کام جو کرتے ہیں اس کو نافذ نہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو نافذ چھوڑ کر کے اور اس میں زندگی بھر رضامندی اختیار کرنا یہ نہ عقل کا تقاضا ہے نہ دین کا تقاضا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ پورے فاتحہ پورے طور پر پڑھیں، اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں میں، اگر چار رکعت کی نماز ہے تو دو رکعتوں میں یا دو رکعت کی نماز ہے تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے، چھوٹی بڑی یا بڑی سورتوں میں سے کچھ حصہ حصہ پڑھتے تھے، پیارے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن، جس قدر آسان ہو اس قدر تم قرآن پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ کے بعد کچھ بھی آپ ایک آیت پڑھیں، دیکھیے ابھی امام نے صرف آیت الکرسی پہلی رکعت میں پڑھی ہے، ایک آیت پڑھیں یا تین آیت پڑھیں، بعض لوگ کہتے ہیں تین آیت سے کم پڑھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے، جہاں نماز نہیں ہوتی اس کے بارے میں تو صبر کر لیتے ہیں، ہم نے مذہب بھی پڑھا ہے، لیکن جہاں آسانی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں تین رکعت سے تین آیت سے کم میں صلاح ہوتی نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے، آپ ایک ہی رکعت پڑھ کے ایک ہی سورت پڑھ کر کے ایک ہی آیت پڑھ کر کے اگر رکو کرنا چاہتے ہیں تو رکو کریں، لیکن نماز میں رکو خضوع زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ، اور صلات میں جو کچھ پڑھیں یا کہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اور سورت پڑھتے تھے، چھوٹی صورتیں اسی طرح تنہا پڑھتے تھے، بڑی بڑی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، دیر دیر تک کھڑے ہوتے تھے تہجد کی نمازوں میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لینے کے بعد آدمی پھر اللہ ہاتھ اٹھا کر کے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے۔ رکوع میں ہاتھ گھٹنے پر رکھنا ہے، گھٹنے پر رکھنے کا انداز یہ ہو کہ اس طرح انگلیاں کھلی ہوں اور گھٹنے کو پورے طور پر ہتھیلیوں میں لے کر کے اور ہاتھ کو سیدھا کر کے، ہاتھ کو سیدھا نہیں جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، سیدھا جب کریں گے تو آپ جو لیول ہے مقصود پیٹ کی وہ حاصل نہیں ہوگی، جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی پیٹ جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیٹ اور سر دونوں برابر ہوں، پیٹ ابھری نہ ہو اور نہ سر اوپر ہو اور نہ سر نیچے ہو، دونوں کے ایک ہی لیول میں ہوں۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول آپ جب رکوع فرماتے تھے تو آپ کی پیٹ پر اگر کوئی شخص آپ کی پیٹ پر کوئی شخص پانی رکھ دے، پانی کا پیالہ رکھ دے، تو پانی کا پیالہ گرتا نہیں تھا، کیونکہ پیڑی ہوگی تو پیٹ سے گر جائے گا، یا پیٹ اس طرح کوہان کی شکل کی بنا لیں گے تب بھی پانی گر، یعنی کہ برابر ہونا چاہیے۔ اس طرح کر کے ہم رکوع کریں۔ رکوع میں بہت سی دعائیں ہیں، اس میں صبح قدوس اللہ بناؤ رب الملائکہ وروح، اسی طرح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس میں آیا ہے کہ کم سے کم ہم اندازہ کرتے تھے پیارے رسول کی تسبیح کا رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کا، تو کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ سے کم نہیں کرتے تھے، یعنی اس طرح اتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوتا تھا۔ لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ 3 مرتبہ پیارے رسول زیادہ سے زیادہ، ایسی ایک روایت بھی آئی ہے کہ کہتے تھے، اور کم سے کم آپ کہتے تھے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ کسی مذہب میں یہ بھی ہے کہ اگر صرف آپ رکوع کر دیں اور اس میں چپ چاپ رہیں، ایک لفظ بھی نہ کچھ پڑھیں تو آپ کا رکوع ہو گیا، کیونکہ رکوع کہتے ہیں کہ نشینا یعنی جھک جانے کو، جھک گیا آپ تو رکوع ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ نہیں، رکوع لغت جاہلیت کے زمانے میں کافر مشرک قریب سمجھتا تھا کہ فلاں نے رکوع کیا یعنی جھک گیا، لیکن شریعت میں پیارے رسول نے جو رکوع کا معنی بیان فرمایا ہے اصطلاح شریعت میں، اس کا معنی صرف جھک جانا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور کچھ کرنا اور پڑھنا ہے، یعنی ایک اطمینان سے آپ کو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 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 رب الملائکہ وروح، اس طرح کر کے پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد اور پیٹ کی لیبل اور سر کا اس کا خیال رکھیں، بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پیٹ اونچی ہوتی ہے، نیچی ہوتی ہے، جیسے بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر رواج اور رسم کے ذریعے سے کسی کو دیکھ کر کے نماز لی گئی، اس وجہ سے اس کی تصدیق ہونی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر کے اور ہاتھ اٹھانے کا انداز وہی جیسے شروع میں تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے تھے، ہاتھ اٹھا کر کے سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا صرف اتنا کر سکتے ہیں ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اور یہ کہ امام اگر رکوع میں امام ہے تو صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور بعد اور پیچھے والے ربنا لک الحمد کہیں، یہ بھی ایک روایت سے ایسا آتا ہے کہ امام بنایا گیا ہے اس لیے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کرو، جب وہ کھڑا رہے تو کھڑے رہو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، یہ روایت آئی ہے۔ لیکن امام اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ربنا لک الحمد نہ کہے، وہ صرف سمی اللہ لمن حمیدہ کہے، اور مقتدین جو ہیں وہ ربنا ولک الحمد کہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ نہ کہیں۔ نہیں، ایک عام حدیث کے ساتھ کر رسول کے کہ جس طرح آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، مقتدی بھی آپ کے پیچھے سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ اسی طرح جب آپ ربنا ولک الحمد کہیں گے، امام بھی ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اس کی صحیح حدیث بخاری شریف کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت کرتے تھے تو اس کا انداز بتایا گیا کہ جب آپ سمیع رکوع کر کے جب آپ سر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اس کے بعد آپ دعا فرماتے تھے صفوان بن امیہ اور فلاں اور فلاں کے لیے. تو میں اسے ثابت ہوا کہ آپ دونوں کہتے تھے, امام بھی ربنا لك الحمد کہیں اور مقتدی بھی سمع اللہ کے ساتھ ربنا لك الحمد کہیں, یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں, امام ہو یا امام کے پیچھے ہوں, اور اس کے بعد ربنا ولك الحمد, ربنا لك الحمد, یا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اور اتنی دیر تک آپ اس میں کھڑے ہوں کہ جسم کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یا پیارے رسول کی صلات کا اس کا فوٹو بتایا گیا ہے کہ اس طرح آپ کھڑے ہوتے تھے. تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اطمینان سے کھڑے ہوں, ربنا لک الحمد کہیں, اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں, نہ کہ سر اٹھاتے ہی رکو سے فوراً سجدے میں چلے گئے, پورے طور پر سنت رسول کے خلاف ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں اتنی دیر تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں تو ہاتھ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں یا پھلا دیں یا آپ سینے پر رکھیں. دونوں مسئلے ہیں, اجتہادی مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک حدیث عام ہے, وائل بن فجر کہتے ہیں کہ میں نے پیر رسول کو صلات میں کھڑا ہوا دیکھا تو آپ کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے. یہ کھڑے ہونے کا لفظ استعمال کیا, تو کھڑا ہونا شروع میں استفتاح کے بعد الحمد پڑھتے ہوئے بے صورت پڑھتے ہوئے بھی کھڑا ہونا ہوا, اسی طرح رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا, یہ بھی کھڑا ہونا ہوا, گویا اس میں بھی آپ اس طرح ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ہاتھ چھوڑیں تو اس کی بھی دلیل وہی لوگ لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیارے رسول اتنی کو اسی سے لیتے ہیں جس سے پیارے رسول کی صلات کا ذکر ہے کہ جب آپ سمی اللہ علیہ الحمدہ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ تمام ہڈیاں جسم کی اپنے جگہ پر آ جاتی تھی. تو تمام ہڈیاں اس وقت جگہ پر آئیں گی جب آپ سر کو اپنے دونوں ہاتھ کو لٹکا لیں گے, ورنہ ہڈی یہ جو ہے اپنی جگہ پر نہیں رہے گی, چہلی ہڈی. لیکن صحیح مسئلہ یہی لگ رہا ہے جہاں تک راج ہے کہ اگر ہاتھ رکھ رہا ہے تو ہی ایسے رکھ, کیونکہ نماز میں ایک خاص حالت ہے. رکوع کے اندر آپ کا ہاتھ کہاں ہونا ہے؟ گھٹنے کے اوپر. قرات کے وقت آپ کا ہاتھ کہاں رہنا ہے؟ سینے پر. اور رکوع کے بعد اس کی کوئی جگہ تو ہونی چاہیے, تو اس حدیث سے جگہ لینی جو ہے اس حدیث ہاتھ کی جگہ لینی چاہیے جس حدیث میں وائل بن حجر نے کہا کہ پیارے رسول جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو آپ کا ہاتھ سینے پر ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تب بھی اس کو غلط نہیں کہا جائے گا, حدیث ہی سے اس کا استنباط علماء نے کیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہوگا. وہ آپ نے رکوع کیا, رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ یا تو سینے پر رکھا یا پھر آپ ہاتھ چھوڑ دیں, کتنی دیر تک کھڑے ہوں یا آپ اپنا لکھنگ رنگن کے دیروں سے یہ مبارکن. پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو بار بار دیر تک دہراتے رہتے تھے, کہتے ہیں کہ اتنے دیر تک وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ وہ سجدہ کرنا بھول گئے. یہ روایت آتی پیر رسول کے خادم رسول کہتے تھے کہ پیر رسول اس طرح صلات پڑھتے تھے. تو گویا کبھی کبھی پیر رسول جب اکیلے ہوتے تھے تو اس طرح کی لمبی نماز جب پڑھتے تھے تو لمبے سے لمبے قرات, لمبے سے لمبا رکوع, اور لمبے سے لمبا رکوع کے بعد قیام. اس قیام کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر کے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ کو سجدے میں جانا ہے. سجدے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ سجدہ, اچھا, ان تمام حالات میں ہماری نظر سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے. کعبہ کی دیوار ہی ہمارے سامنے ہو, پھر بھی کعبہ کی دیوار کو یا غلاف کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ سجدہ گاہ کو دیکھنا ہے. طریقوں میں بھی جائیں گے تب بھی سجدہ گاہ میں دیکھیں گے, کسی طرح سر اٹھائیں گے تب بھی وہیں ہماری نظر ہونی چاہیے. اس کے بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آدمی کی نظر یا آدمی کا دل ادھر ادھر بھاگے گا نہیں. آج ہم اگر یہیں جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں کہ جب سارا شریف نظر میں آ رہا ہو سیانت, تو نماز کی ہر حالت میں جس میں کعبہ دیکھ سکتے ہیں الحمد للہ حضرہ رحیم الرحمن الرحیم ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, دونوں سجدے کے درمیان اللہ مغفر لی وارحمنی کہتے ہیں, دیکھتے رہنا چاہیے. اب اس حالت میں ہمارے سامنے سے ہزاروں ایک عالم گزر رہا ہے, اس سے ہماری توجہ بچ سکتی ہے, نماز کا خشوع کم ہو سکتا ہے, لیکن جب آدمی اپنے کو مربوط کر لے گا, باندھ لے گا اتنی ہی مسافت میں, تو انشاءاللہ خشوع اور خضوع کا زیادہ سے زیادہ اس کو موقع ملے گا. اس کے بعد پھر جب آپ نے سر اٹھایا رکوع کر کے سمی اللہ علیہ وسلم کا, پھر سجدے میں جائیں. سجدے کی حالت میں آپ کا ہاتھ کان یا آنکھوں سے آگے نہ ہو, ہاتھ جو رکھیں تو ہتھیلی عام حالت میں رکھیں, زبردستی اس طرح تکلف کے ساتھ انگلیوں کو ملانے کے دور سے نہ کھول کر کے رکھتے، جس طرح پیارے رسول نہ آپ پھیلاتے تھے نہ اس کو ضم کرتے، لا ناشرہ ولا ضم، نہ اس کو آپ چپکا دیتے تھے ایک دم بالکل ملا کر کے، جس طرح آپ ہاتھ رکھیں قبلے کی طرف آپ کی انگلیاں ہوں اور پھر اس کی ہونی زمین سے اٹھی ہو، یہ ہاتھ بھی زمین پر نہ ہو، پیارے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، اور سجدہ اس طرح کریں کہ آپ کا پیٹ اور آپ کی ران دونوں ملیں نہ، دونوں الگ ہوں، گویا آپ زاویہ مثلثہ بنا دے رہے ہیں، اور جب اس طرح کریں گے تو آپ کی ران آپ کے پیٹ کے اوپر ہو جائے گی، یہ پیارے رسول کے سجدے کی حالت ہوتی تھی، اور اکیلے جب پڑھتے تھے تو اتنا کھول دیتے تھے آپ بغلوں کو کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ آپ کی بغل کے نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جاتا، یہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، اس طرح کر کے آپ سجدہ کرتے تھے، سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کم سے کم تین مرتبہ کہتے تھے، اس کو بھی اتنی تیزی سے نہ ادا کریں کہ وہ جس طرح سبحان ربی العالی کہنے تین مرتبہ سو 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 کر کے بہت سے لوگ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، اس کا معنی بھی خود بھی نہیں ادا کر پاتے ہیں نہ اس کو سمجھ پاتے، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، صلات اطمینان کا نام ہے، طمانینت جو ہے اطمینان، یہ صلات کے ارکان میں سے، اگر ہم نے جلدی سے ہر کام کیا تو صلات نہیں ہو، اس طرح سجدہ کریں، اور سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں زمین پہ ہونی چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سات ہڈیوں پر سجدہ کریں، آپ نے پیشانی کا اشارہ کر کے ناک کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں ایک ہو گئے، گویا دونوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اگر صرف یہ رکھ رہا ہے اور ناک چھوڑ رہا ہے تو سجدہ اگر سے ہوا لیکن نافذ، لیکن بتایا عام اگوان تصریح کے اگر صرف ناک رکھی اور پیشانی نہیں رکھی تو اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اس وجہ سے دونوں کو زمین سے ملنا چاہیے، بہت سے لوگ نفاست پسند ہوتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے، کہتے ہیں نفاست کیا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، کرتے ہیں ایسا لوگ ایسے ذرا سچا کر کے، اور بڑے کماکنی کی بات ہوتی ہے جو بہت سے لوگ اخار وغیرہ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، سال گرنے لگا ہے ایسے سجدہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو ہنسی آتی ہے دیکھ کر کے، یہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، آدمی کو ان سب کا اہتمام نہیں کرنا، جو اس کو اتار کے رکھ دو، ٹوپی بھی گرنے کا خطرہ ہو جیسا کہ ہے تو اس کو ٹوپی گرنے کے خطرے سے بڑی لمبی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ تو اس کو دبانا نہیں چاہتے ہیں لوگ، اس کو اتار کے رکھ دیجیے، ٹوپی کے بغیر بھی فرات ہو جائے لیکن اس کے بغیر فرات میں نقص ہوتا ہے، تو اس طرح سجدہ کریں، اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کم سے کم تین مرتبہ، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکوع میں زیادہ سے زیادہ سبحان ربی العظیم کہو، یعنی اللہ کی تعظیم کرو، یا سبحان القدوس نے بھی تعظیم ہے اس کو بھی وہاں کہہ سکتے ہیں، اسی طرح رکوع میں فرمایا واما السجود فاکثر فیہ الدعاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، فقمل ان استجاب لکم، یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت سے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے سجدے میں آدمی، اور دوسری حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جس طرح وہ نیچے اپنے کو توازن میں رکھے گا اللہ تعالیٰ سے اس کی قدر قریب ہوگا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعا ہونی چاہیے، اور دعا کیا ہونی چاہیے، اپنی زبان میں نہیں، معذور دعائیں دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ہم یاد کر لیں، اور اس کو کم سے کم ایک مرتبہ دو مرتبہ ضرور ہر سجدے میں، چاہے وہ فرض کا سجدہ ہو یا نفل کا سجدہ ہو، ہم پڑھتے رہیں، کیونکہ پیارے رسول نے ہم سے یہی چاہا ہے ام سجود بہت روبی دعا، یہ نہیں کہا کہ صرف نفل میں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نفل میں دعا کر سکتے ہیں صرف یا فرض میں بھی دعا کر سکتے ہیں، نہیں، فرض ہو یا نفل ہو اللہ نے چاہا، اور دعا جو ہے یہ عبادت ہے، ان دعا ہو لبادہ، دعا ہی عبادت ہے، تو وہ بھی ایک عبادت کا بڑی سے بڑی عبادت کا جز ہے، اس وجہ سے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو سجدے میں ہم دعا کرتے رہیں، ہماری دعا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قبول ہوگی، پھر آپ نے یہ پہلا سجدہ کیا، اور سجدے کی حالت میں پیر کا پوزیشن کیا ہونی چاہیے، دونوں فیٹ کی پوزیشن ہونی چاہیے کہ اگر انگلیاں سخت نہ ہو، اب ہم سمجھنے لگے کیسے سخت ہوتی، پہلے تو نہیں جانتے تھے، اگر سخت نہ ہو تو انگلیوں کو اس طرح قبلے کی طرف کر کے اور پیر کے تلوے کو کھلا چھوڑ کر کے دونوں کو ملا کر کے سجدہ کریں، دور کر کے نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دونوں فیٹ کو ملا کر کے اور پھر سجدہ کرتے تھے، انگلیاں مڑتی تھیں آرام سے تو اس کو موڑ لیں آپ، اور موڑیں تو موڑ لیں اور اس طرح سجدہ کریں، دونوں پیروں کو دونوں قدموں کو آپ ملا کر کے کھول کر کے نہیں کھلانا رہے دور دور, یہ ہے پیر رسول کی سنت میں واضح طور پر آیا ہے جس طرح آپ سجدہ کرتے ہیں. ہاتھ کی پوزیشن یہ ہوئی, پیر کا پوزیشن کی پوزیشن وہ ہوئی, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کا کہ وہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, اور اگر کوئی ہاتھ بھی اٹھاتا ہے سجدے سے اٹھنے کے لیے بھی تو وہ بھی پیر رسول کی سنت میں آیا ہے. کبھی کبھی آپ اٹھاتے تھے سجدے میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھا کر کے جاتے تھے, لیکن اللہ اکبر کہنا تو ہر نقل حرکت میں ہے اللہ اکبر, اور صرف سمیع اللہ علیہ الحمد رکو سے اٹھتے ہوئے, ورنہ ہر جگہ جب بھی آپ سجدے سے اٹھیں گے سجدے میں جائیں گے پھر آپ اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے. ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ سجدوں کے درمیان یہ در رسول کی سنت میں کبھی کبھی ثابت ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے, اگر کوئی نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے, سجدے کے درمیان آپ کو دعائیں پڑھنی ہیں, وہاں بھی دعا ہی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی وارزقنی, اے اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لی بخش دے وارحمنی ہمارے اوپر رحم کر, اے اللہ تعالیٰ میری بگڑی کو بنا دے واجبرنی وعافنی وارزقنی, اے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے عافیت دے اور روزی دے. کتنی مبارک دعائیں آدمی سوچ کر کے پڑھے, اسی انہیں سب کی خاطر آدمی کا ایمان دنیا ہمیں جاتا رہتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا, اور جتنا بھی دے گا اس پر اللہ تعالیٰ صبر دے گا, اور آدمی پھر غلط قدم اٹھانے سے بچنے کا امکان اس کے زیادہ ہے اللہ سے جو اس کا تعلق رہے گا. یہ دعا پڑھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو بار بار آپ دوہرا کر کے اور سجدے کے بعد یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں, جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام رکوع کے بعد آپ دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ بھول گئے, اسی طرح آپ اس قعدہ کو بھی مقرر دعا پڑھ کر کے لمبا کر سکتے ہیں اگر تنہا پڑھ رہے ہیں, اور اگر جماعت کے ساتھ ہیں امام ہیں تو امام کو چاہیے کہ متوسط نماز پڑھے. پہلے سجدے کے بعد آپ نے قعدہ کیا, قعدے کے بعد آپ نے دعا پڑھی, پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلا سجدہ کیا, اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی. اسی طرح آپ کو جب دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے کسی انداز سے دوسری ہر دو رکعت کے بعد, کوئی بھی نماز ہے ہر دو رکعت کے بعد اس میں ایک تشہد ہوتا ہے, اگر دو رکعت کی نماز صرف ہے فجر ہے جیسے تو دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ تشہد پڑھیں گے, یعنی التحیات للہ, تحیات میں بیٹھنے کا سجدے کے درمیان بھول گیا میں دیکھیے بتا کر رہا ہے, سجدے کے درمیان بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ بایاں پیٹ آپ بچھا لیں اس پر آپ سرین رکھ کر کے بیٹھیں, اور دائنے قدم کو جس طرح سجدے کے درمیان کھڑا رکھے تھے آپ اسی طرح کھڑا رکھیں دائنے قدم کو, یہ پہلے تشہد کی پوزیشن ہے, اور دونوں ہاتھوں کو آپ گھٹنوں پہ رکھیں گے اس طرح کی زیادہ لٹکے نا انگلیاں قبلے کی طرف ہوں, جیسے بہت سے لوگ ہاتھ بڑا بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ایسے لٹکا کر کے نہیں ایسے رکھیں, اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں, اس طرح لٹکا کر کے نہ رکھیں, اس طرح رکھیں کہ یہ اس طرح نہ رکھیں, اس طرح رکھیں اور دائنے ہاتھ کو تشہد میں پہلے ہی سے جیسے بیٹھے آپ قعدے میں اسی طرح آپ کو اس طرح موڑ لینا ہے, تین انگلیوں کو موڑ کر کے اور اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے جڑ میں رکھ کر کے اس طرح آپ کو شروع سے رکھنا, یا پھر آپ اس طرح کریں دونوں پیر رسول سے ثابت ہے گول بنا کر کے اس طرح یا ایسے ہی شروع سے رکھیں, اور یا تو اس طرح اشارہ کریں یا آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں, دونوں ثابت ہیں انشاءاللہ, لیکن تیزی سے ہلانا نہیں آہستہ آہستہ ہلانا, ایسا کہ بعض صحابہ نے اس کو ہلانا بیان کیا ہے بعض صحابہ نے کہا خالی اشارہ کرتے تھے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تیزی سے نہیں زیادہ نہیں ہلاتے تھے آہستہ آہستہ ہلاتے رہتے تھے, اور پھر آپ اس ہلانے کے درمیان آپ کی نظر تشہد کی انگلی پر یا سجدے پر ہوتی تھی, آگے نہیں جانی چاہیے تشہد میں رہتے ہوئے اس نظر اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح جب رہے گی تو آدمی کی نظر بندی رہے گی دوسری طرف جانے سے, اس طرح بیٹھ کر کے آپ اور آپ نے پیر کھڑا رکھا ہے دائنا اور بائیں پیر کو بچھا رکھا ہے, یہ پہلے تشہد کی حالت ہے, اس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ اسی طرح اشارہ شروع سے کیے رکھتے ہیں, بہت سے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کا موقع آتا ہے تو انگلی اٹھا کر کے اللہ کی وحدانیت سے گویا فعلن اور قولن اشارہ کرتے ہیں, یہ بھی پیر رسول کی سنت کے خلاف ہے, شروع سے اس طرح کریں اور کچھ لوگ اسی طرح سے ترقیاں رکھتے ہیں جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آتا ہے تو دو چار مرتبہ اس طرح ہلا لیتے ہیں, یہ بھی سنت سے خارج ہے. شروع ہی سے آپ آہستہ آہستہ یا تو ہلاتے رہیں یا اس طرح کھڑا رکھیں. یہ تشہد اول ہوا. تشہد اول میں تحیات کے بعد آپ افضل ہی ہیں. دیکھیے یہ چیز میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سر رسول کی سنت سے ثابت ہے کہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی الصلاۃ علی النبی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, سر رسول سے ثابت ہے یہ. اور اگر صرف التحیات ہی پڑھ کر کے اٹھ جاتے ہیں تب بھی جائز ہے. اور جس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر صلاۃ پڑھی تو نماز باطل ہو جائے گا, پورے طور پر اس کو اس کتاب کو پڑھ کر کے پھینک دینا چاہیے. لکھا ہے ایسا بعض کتابوں میں کہ تحیات سے ایک لفظ بھی آگے نہ پڑھے, صلاۃ وغیرہ نہ پڑھے کچھ, یہ پورے طور پر غلط ہے. سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ پہلے تشہد میں بھی, دوسرے میں بھی تو یقیناً واجب ہے پڑھنا. بعض علماء نے امام احمد کیا کہ اگر نہیں پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوگا, لیکن پہلی نماز بھی نہیں ہوگی, لیکن پہلے تشہد میں بھی صلاۃ علی النبی پڑھنا مستحب ہے. اور اگر نہ پڑھے تو تحیات پڑھ کر کے اور پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے. تیسری رکعت کے لیے جب اٹھنا ہو تو پھر جب اٹھیں تو اس میں یا تو اٹھتے ہی اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کے کہہ لیں, یا پورے طور پر اٹھ جائے تب اللہ اکبر کہہ کے گویا جس طرح تحیات